بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حسين بن محسن رحمه الله أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: أذات زوج؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. حضرت حسین بن محسن فرماتے ہیں کہ ان کی پھوپھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ان کے شوہر ہیں، یعنی ان کی شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میری شادی ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، تم ان کی نظر میں کیسی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حتی الامکان کوشش کرتی ہوں جو میرے اختیار میں ہے، سوائے اس کے کہ میرے اختیار سے باہر ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کس حال میں ہو اور ان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیسے یہ بات کہہ رہی ہو؟ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، وہ تو تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی. یعنی تم یہ جو کہہ رہی ہو کہ ہاں کوشش کرتے ہیں، پھر اس میں کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے اگر وہ میرے بس سے باہر ہونے لگے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اور زیادہ گویا کہ کوشش ہونی چاہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. مطلب یہ کہ اب تمہارے اوپر ہے، تم ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کر کے، ان کی خدمت کر کے کسی صورت سے راضی کرو، اس لیے کہ اگر تم راضی کرتی ہو تو تمہاری جنت ہے، اور اگر تم ناراض کرتی ہو تو گویا کہ وہ تمہاری جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے اس لیے بھی فرمائی کہ ممکن ہے کہ ان سے کوئی اس طرح کی کوتاہی کبھی ہو جاتی ہو، جیسے کہ وہ جملہ ان کا بتا رہا کہ میں کوشش کرتی ہوں جتنا کر سکتی ہوں کرتی ہوں، یہ جملہ وہی کہے گا کہ کچھ تھوڑا بہت جس میں آپس میں زیادہ جوڑ نہ ہو، شطرنجی کی شکل ہو تو کبھی جھگڑے ہو جاتے ہوں، تو آدمی اس طرح کہے گا ہاں میں کوشش کرتی ہوں جتنا کر سکتی ہوں صحیح تو کروں گی. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں، تم اور زیادہ کرو، اس لیے تمہیں غور کرنا ہے کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی. اب اگر تم ان کو راضی کر لو تو جنت ہے، اور ناراض کرو تو دوزخ. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بیوی پر شوہر کا بہت زیادہ حق ہے، اس کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کہیں اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک بات ہے. اور اس کے جذبات ہیں، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ یہ ایک سماجی زندگی ہے جس سے پورے سماج کی کا خیر وابستہ ہے. گھر بگڑتا ہے تو سماج بگڑتا ہے، اور عام طور سے دیکھا گیا کہ گھر جو بگڑتا ہے وہ عورتوں سے بگڑتا ہے، مزاج کی خرابی سے بگڑتا ہے. مرد برداشت کرتا ہے ایک حد تک، اس کے بعد وہ برداشت کے بعد باہر ہو جاتی، اس کی جو ذمہ داری ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. لیکن عورت کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کو خوش کرے، خوش کرنے کے طریقے ہزار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ میں کرتی ہوں جو کر سکتی ہوں، یہ بھی کافی نہیں، اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق ظاہری چند شکلوں سے نہیں ہے، کوئی روٹینی معاملہ نہیں ہے کہ ہاں جتنا میں کر سکتی ہوں کرتی ہوں. کہ وہ کہے گا جس کا تعلق روٹینی انداز کا ہو، آپ گویا کہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تعلق تو دل کا ہے، اور جب آدمی کو دل سے تعلق ہوتا ہے تو پھر آدمی کوئی نہ کوئی صورت بنا ہی لیتا ہے. وہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, باتیں ہزار ہیں. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ آدمی نہیں چاہتا تو ہزار راستے بناتا ہے, اور اگر چاہتا ہے تو راستے تلاش کرتا ہے. تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں باتیں بنانے کی ضرورت نہیں, اس میں آدمی راستے تلاش کرے کہ کس طرح سے آپس میں تعلق قائم رہے, محبتیں قائم رہیں, کہ یہ مسئلہ صرف دو فرد کا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں خاندان کا مسئلہ ہے, اور یہ خاندان سے سماج کا مسئلہ ہے, اور اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا عرش لگاتا ہے پانی پر, اور پھر وہ اس کے کارندے جو مختلف علاقوں میں جاتے ہیں وہ ان سے حالات معلوم کرتا ہے, تم نے کیا کیا بھائی, تم نے کیا کیا. لوگ بتاتے ہیں میں نے فلاں کام کیا, میں نے فلاں کو سود کھلوایا, اور میں نے حرام کھلوایا, اور میں نے نماز چھڑوائی, اور میں نے فلاں کیا. ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھا. ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں نے شوہر بیوی کے اندر تفریق ڈالی, میں نے دونوں کو جدا کرا دیا, لڑائی پیدا کر دی. تو حدیث میں شیطان اتنا خوش ہوتا ہے, ابلیس اٹھ جاتا ہے, اس کا اسے معانقہ کرتا ہے, گویا کہتا ہے کہ اصل کام تم نے کی. یہ بات کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اور جو خرابیاں ہیں ان کا نقصان اپنی حد تک ہے, ان افراد تک ہے جن افراد سے یہ غلطیاں کرائی گئی. لیکن شوہر بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ وہ اگر ٹوٹتا ہے تو مسئلہ شوہر بیوی تک نہیں رہتا, اولاد تک جاتا ہے, خاندانوں تک جاتا ہے, اور پھر خاندانوں تک بھی صرف نہیں جاتا, بعض مرتبہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ نہ جانے کتنے دنوں کی لڑائی کھڑی ہو جاتی ہے, اور قتل تک بات پہنچتی ہے, اور اسے اطلاع جاری ہو جاتا ہے. اکثر خاندانوں میں دیکھا گیا کہ میاں بیوی تک بات نہیں رہتی, وہ دونوں خاندانوں میں جھگڑے کا ایک بیج پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے, ایک دوسرے کی اگر کبھی کوئی بات ایسی محسوس ہو رہی ہے جس سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس آدمی معاف کر دے, برداشت کرے, اور اس کو بالکل روٹینی انداز سے نہ لے, بلکہ اس کو دل سے ایک تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے تعلق ہونا چاہیے. اور جب دل سے تعلق ہوتا ہے تو آدمی بعض مرتبہ جو سخت بات بھی ہوتی ہے اس کی بھی تعویل کرتا ہے, نہیں ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہہ دیا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, ہم سے بڑا تعلق ہے, وہ اس کی تعویلیں کرتا ہے. اس کی اگر محبت ہوتی ہے تو آدمی تعویلیں کرتا ہے, اور اگر محبت نہ ہو, روٹینی انداز ہو, تو چھوٹی بات کو بہت بڑی بات بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں گے عام طور سے جھگڑے جو ہوتے ہیں اصولہ صفائی کی بات آتی ہے اور دونوں طرف سے باتیں سنی جاتی ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں کہ حیرت ہوتی کہ ایک شوہر اور ایک بیوی اتنی معمولی معمولی باتوں کو بھی بیان کر سکتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تعلق روٹینی ہو جاتا ہے. یہ روٹینی تعلق کافی نہیں, بلکہ اس سے زیادہ تعلق ہونا چاہیے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو ایک روٹینی انداز سے انہوں نے کہا کہ اللہ کر تو میں جو کر سکتی ہوں کرتی ہوں. خان فرمائے ایسا نہیں, تم یہ سوچ کر کرو کہ تم جو کر رہی ہو اپنے لیے کر رہی ہو, اپنے لیے تم جنت کا راستہ بنا رہی ہو یا اپنے لیے تم دوزخ کا راستہ بنا رہی ہو. اگر تم شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہو, اس کو ناراض کرتی ہو, اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہو کہ اس کا دل خوش نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے کہ بات آگے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر مسائل حل کیے جانے کے قابل نہیں رہتے. اکثر ایسا ہوتا ہے, میں متعدد واقعات میرے ساتھ ہوئے, لوگوں نے معاملہ سامنے رکھا تو مجھے حیرت ہوئی, بہت معمولی معمولی بات ہے لیکن بات بڑھتی ہے تو بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. شوہر کہتا ہے میں ان سے کوئی بات کہتا ہوں یہ مانتی, میں کہتا ہوں گھر کے باہر نہ جاؤ یہ گھر کے باہر جاتی, فلاں کام کرتی. بیوی سے پوچھا جاتا ہے وہ اور دوسری باتیں بیان کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کے جو اور محاری میں اس سے سوال کرتے ہیں تو ان کو جانے کیا کیا باتیں بتاتی ہے. یہ سب جو ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب دراڑیں پڑ جاتی. پہلے مرحلے میں اگر آدمی اس طرح اپنا نظام بنائے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرے, اور یہ جب ہوگا کہ جب دل سے تعلق, اور جب آدمی یہ سمجھے کہ یہ ایک رشتہ قائم ہوا ہے, یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے, عام رشتوں کی طرح نہیں ہے, یہ گویا کہ ایک نئے خاندان کی بنیاد ڈالی جائے گی. اب اس کے نتیجے میں رشتے جوڑے جائیں گے, اس میں رشتوں کو توڑنے والا کام نہیں کرنا. یہ جبھی ہوگا جب آدمی دل سے تعلق رکھے اور حکم شریعت کو سمجھے. دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عبد العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت سماجی اصول بیان فرمایا جس کو آج کے ماحول میں آدمی شاید اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے. آپ جو بات یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک عورت بغیر مرد کے نہیں رہ سکتی. آج جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ خاص طور سے مغربی کلچر ہمیں تلقین کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ عورت آزاد ہے اور مرد اپنی جگہ پر آزاد ہے, عورت جو چاہے کرے جہاں چاہے جائے, اس کا کوئی پابندی نہ لگائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما رہے ہیں کہ عورت آزاد نہیں ہے, عورت ایک مرد کی پابند ہے, ایک مرد کی ضرورت مند ہے, اس کو اس کے ساتھ رہنا ہے, یہ اس کی عفت اور اس کی جو وہ ہے اس کے دین کی بنیاد ہے, وہ اس کا ذریعہ ہے, وہ مرد اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے آج اس کا تصور ہی نہیں. آپ اگر اخبارات دیکھیں اور مغربی لوگوں کے جو ان کے بیانات ہیں ان کا ان کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اور حیرت ہوگی کہ وہ اس قدر تجاوز کر جاتے ہیں کہ ان کو اس برائی کے بارے میں ان کا کوئی تصور ہی نہیں, برائی ایک عام سی بات سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے جب اصول اس قدر بدل گئے اور جنوں کا نام خیرت رکھ دیا اور خیرت کا جنوں, تو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اب کیا ہے کہ آدمی جب اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو ٹھیک ہے, وہ آزاد ہے, وہ جو چاہے کرے, وہ جہاں چاہے جائے, وہ اپنی عفت کو تار تار کرے, وہ کچھ بھی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک عورت بغیر مرد کے نہیں رہ سکتی, جب تک اس کا باپ ہے وہ باپ کے سائے میں ہے, اور اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی تو اپنے شوہر کے سائے میں ہے, وہ اس کی عفت ہے اور اس سے اس کی حفاظت ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ظاہر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ عورت عورت نہیں, وہ عورت کچھ اور ہے. عورت کے معنی ہی جو آتے ہیں عربی زبان میں سراپا, ایسی چیز کے جو چھپانے والی, وہ چیز چھپائے جانے کے لائق, اس کو عورت کہتے ہیں. اور المرأہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک طرح سے کہ وہ ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس میں نزاکت ہے, اور اگر اس کی حفاظت کا سامان نہیں کیا جائے گا تو اس کا باقی رہنا, اس کی عفت کا باقی رہنا یہ ممکن نہیں, تو ٹوٹ جائے گی. آپ دیکھتے ہیں نا جب شیشوں کی سپلائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس طرح پہلے لکڑی لگانے کے بعد اس میں اندر کوئی چیز بھرتے ہیں اور اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کہیں زور سے بھی رکھا جائے تو ٹوٹنے نہ پائے. اس کی حفاظت کے لیے وہ چیز ضروری ہے, اگر نہیں کریں گے اور شیشہ ایسے ہی بھیج دیں گے شیشہ ٹوٹ جائے گا. عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نزاکت رکھی ہے, وہ بغیر تحفظ کے اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتی, تحفظ اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ تحفظ جو ہے سب سے بڑھ کر جو حاصل ہوتا ہے, یہ تحفظ مرد کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, اس کے شوہر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. تو یہاں شوہروں میں وہ ان کے اندر شوہروں کے اندر وہی نہیں, غیرت ہی نہیں, شوہروں کی غیرت ختم ہو گئی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مردوں عورتوں کی عفت ختم ہو گئی. دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو یہاں حدیث سے معلوم ہوا کہ اس کو ضرورت ہے مرد, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کی طرف نگاہ بھی نہیں فرمائیں جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو, جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو. شکر گزاری اس بنا پر, اس طور پر کچھ نہیں کرتا تو اس کی عفت تو ہے, وہ اس کی حفاظت کا ذریعہ تو ہے, اور کم از کم اس کی وجہ سے اس کو چاہیے کہ اس کی وہ شکر گزار ہو اور اس کا احسان مانے. لیکن یہ وہی تو احسان مانے گا کہ جو اپنی عفت کو عفت سمجھے, جو اپنے آپ کو عورت سمجھے. آج تو حالت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر کھڑے ہونے کو تیار, وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتی. ظاہر ہے کہ جب حالات اس قدر بگڑ جائیں گے تو پھر سارے جو مسائل ہیں اس کا سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا. یہ مسائل تو سمجھنا جب ہوگا آسان کہ آدمی حقیقت سمجھے اس کی کیا ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو محسوس کرے تو بھی ان چیزوں کا سمجھنا آسان ہوگا, ورنہ وہ سمجھنا آسان نہیں. تو عورتوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کوئی معمولی نہیں ہے. مردوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا, اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا, ان کا خیال رکھنا, کسی درجے میں ان کا احترام کرنا, یہ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مردوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا, میں نے بار بار یہ بات کہی کہ عورتوں میں جو بگاڑ اس طرح کا پیدا ہوتا ہے تو بڑا حصہ مردوں کا ہوتا ہے. مردوں نے اگر صحیح تربیت کی ہوتی, صحیح نظام قائم کیا ہوتا تو عورتوں کے اندر یہ بات شاید پیدا نہ ہوتا. سارا جو بگاڑ اور ساری خرابی مردوں کی طرف سے, ان کے تربیت صحیح نہ کرنے کے نتیجے میں اور خیال نہ رکھنے کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس لیے اب جو باب ہے وہ ہے باب فی حسن المعاشرت بالنساء, یعنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا, بہتر برتاؤ کرنا, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مرد کی. اور اس میں جو جن عورتوں سے مرد کا تعلق ہوتا ہے وہ صرف عورت سے اس کی بیوی کے حد تک نہیں, اس کی ماں سب سے بڑھ کر ہے, اور اس کی بہنیں ہیں, اور اس کی بیٹیاں ہیں. یہ ساری جو قسمیں ہیں عورتوں کی, جو رشتے ہیں مختلف, ان رشتوں کے حقوق ہیں اپنی جگہ پر جو مردوں پر عائد ہوتے ہیں, اور مردوں کی اس میں بہت بڑی ذمہ داری. ظاہر ہے کہ اگر بچیوں کی اس نے صحیح تربیت کی تو یہی بچیاں کل کسی کی بیوی بنیں گی. صحیح تربیت ہے تو یہ اچھی بیوی ثابت ہوں گی, اور اگر صحیح تربیت نہیں ہے تو یہی خواتین ایسی ہوں گی جو مردوں کے لیے مصیبت بنیں گی. تو اس میں بھی گویا کہ مردوں کا بڑا حصہ ہے, اور اسی لیے حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنی بچیوں کی بہتر تربیت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے دو بچیاں ہیں اور ان کی کفالت کرتا ہے, ان کی تربیت اچھے انداز سے کرتا ہے, پھر ان کی آگے روایت میں آتا ہے کہ ان کی اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی ضمانت تھی. بعض روایتوں میں اس طرح آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے, اور آپ نے اشارہ فرمایا, دونوں انگلیوں کو ملا کر گویا کہ اشارہ فرمایا کہ وہ جنت میں گویا مجھ سے بہت قریب ہوگا جس میں بچیوں کی اچھی تربیت. بچیوں کی اچھی تربیت کا مقصد صرف ان بچیوں کی حد تک نہیں ہے, بات میں نے پہلے بھی عرض کی, بلکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ان سے خاندان چلیں گے, ان سے گھروں کا ماحول بنے گا. اگر ان کی کسی نے اچھی تربیت کی ہے اور پھر اچھی جگہ شادی ہو گئی تو گویا کہ ایک اچھے گھر کی بنیاد پڑ گئی. اب وہ اچھی خاتون کہیں جائے گی تو وہ گھر کو جنت بنا دے گی, وہ گھر کو جنت بنا دے گی, اور وہاں کا جو ماحول ہے گھر کا وہ ماحول زیادہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور ایک اگر گڑبڑ عورت کہیں چلی جائے, خاتون کوئی ایسی کہیں پر گھر میں پہنچ جائے کہ جس کا ذہن صحیح نہیں ہے اور اس کا کردار صحیح نہیں ہے, تو پورے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے, مصیبت پیدا کر دیتی ہے. تو اس میں جو حصہ ہے بہت بڑا وہ باپ کا حصہ ہے. باپ نے اچھی تربیت کی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اچھے گھر کی بنیاد پڑی, پر اگر باپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اب وہ گھر کو گویا کہ جہنم بنانے والی, مصیبت ڈالنے والی ہے. اس کے نتیجے میں بات کہاں تک پہنچے گی, علیحدگیاں ہوں گی اور پھر جھگڑے کھڑے ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی, نہ جانے کیا کیا ہوگا. تو اس میں بڑی ذمہ داری مردوں پر ہوتی ہے, اور مردوں کے یہ مختلف رشتے ہیں جس میں یہاں اس باب میں ان سب کا ذکر کیا گیا. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعاشروہن بالمعروف وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. یہاں جو پہلی آیت نقل کی گئی ہے اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وعاشروہن بالمعروف, کہ عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو, ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس برتاؤ کی وہ ضرورت مند ہے, وہ صنف نازک ہے, کمزور ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے. تو اب اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا تو بدخلقی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی, اور جب بدخلقی پیدا ہوگی تو پھر وہ سارے مفاسد پیدا ہوں گے جن کے خطرات ہوتے ہیں. تو بات چلتی ہے بڑی حد تک دیکھا جائے تو مردوں سے بھی چلتی, مرد اگر صحیح سلوک کرے گا تو عورت کے اندر بھی صحیح جذبات پیدا ہوں گے, مرد اگر صحیح سلوک نہیں کرے گا, اس کا حق ادا نہیں کرے گا, تو عورتوں کے اندر بھی پھر دوسرے خیالات پیدا ہونے لگیں گے. اور عورت کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے, اس کی تعریف نہ کی جائے, تو وہ ناقابل برداشت اس کے لیے. یہ ایک اس کا مزاج ہے, اس کی طبیعت ہے, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ایسا ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا, سواریاں جا رہی تھیں, عورتیں اسے بیٹھی ہوئی تھیں, اور جو گاڑی چلانے والا تو جانور کا کھینچنے والا تھا وہ تیز اونٹوں کو تیزی سے کھینچ رہا تھا, تیزی سے لے جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انجشا ان کا نام تھا, آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ٹھہرو, تیز مت چلاؤ, تیز مت چلاؤ، رفقم بالقواریر. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آبگینے ہیں، ان کا خیال رکھو. آپ نے گویا کہ عورت کو شیشہ بتایا کہ شیشہ نازک ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک سمجھا. اب ظاہر نازک چیز کے ساتھ اگر سختی کی جائے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کو آدمی اپنے کام میں نہیں لا سکتا، وہ تو ٹوٹ جائے گا شیشہ. شیشے کو کام میں لانا ہے تو اس کی نزاکت کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اس کو ایسی جگہ رکھنا پڑے گا کہ وہ ٹوٹنے نہ پائے. ایسی خواتین کا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، تو تمہیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ ٹوٹنے نہ پائے. اس کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے اور محبت کا بھی اظہار ہو، اور اس کے علاوہ جو اس کے اپنی خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، ان جائز خواہشات کو ہی پورا کیا جائے. بڑے دیندار بال لوگ ہوتے ہیں، وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ تو بس سلوکی ہی کرنی چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے گھروں میں عام طور سے جھگڑے رہتے ہیں، لڑائیاں رہتی ہیں، عورتیں ان سے خوش نہیں ہوتی. وہ اپنے کام پہ لگے ہیں، عورتیں اپنے کام پہ لگی ہیں، گویا کہ دونوں کے راستے بالکل الگ ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی تربیت نہیں ہو پاتی. عورتوں کا راستہ الگ ہوتا ہے، مردوں کا راستہ الگ ہوتا ہے. یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس کا حکم دیا گیا کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو گھر سمجھے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے. ایک حدیث میں آتا بھی بہت اس میں حکیمانہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا گھر تمہیں اچھا لگے. یہ بہت عجیب و غریب بات سمجھ، تمہارا گھر تمہیں اچھا لگے. اور تمہارا گھر تمہیں کب اچھا لگے گا؟ جب بیوی اچھی لگے گی تو گھر اچھا لگے گا، اور جب بیوی نہیں اچھی لگے گی تو گھر نہیں اچھا لگے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی خرافات میں پڑے گا، طرح طرح کی برائیوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. اور یہ جب ہی ہوگا جب بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تو بیوی مرد کے ساتھ اچھی ہوگی، اور جب بیوی مرد کے ساتھ اچھی ہوگی تو یہ تعلقات بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور آدمی کو اپنا گھر اچھا لگے گا. تو یہ پورا نظام ہے، پوری ترتیب ہے جس کا حکم ہم کو دیا گیا. تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں، تم ان کا لباس. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں گویا کہ واضح فرمایا کہ گھر کی باتیں گھر میں رہنی چاہیے. جیسے لباس جو ہوتا ہے وہ ساتر ہوتا ہے، وہ عیب پر پردہ ڈالتا ہے، جسم کے دھبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایسی چیزوں کو چھپاتا ہے جن کا چھپانا ضروری ہے. تو یہ خواتین گھر کی، ہماری بیویاں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ باتیں راز رہیں جن کو راز میں رہنا ہے. اندر کی باتیں جو کبھی کبھی گھر میں پیش آتی ہیں، کبھی شکر رنجی کی شکل میں پیش آتی ہیں، آدمی کبھی روٹ جاتا ہے، کبھی اس کے بعد راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتوں کو باہر بیان نہ کیا جائے بلکہ ان کو گھر میں رہنے دیا جائے، وہ چیزیں وہیں ختم ہو جائیں گی. اور بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی مثال کھاد کی ہے تو غلط نہیں. آدمی کبھی کبھی جو ناراض ہوتا ہے، اس کے آپ مناتا ہے، تو اس سے محبت میں کمی نہیں ہوتی، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کی حیثیت کھاد کی ہے، اگر اس کو دبا دیا جائے، اور اگر اس کو دبایا نہ جائے تو بدبو پھر اس کے بعد پھوٹنا شروع ہو جائے. کھاد چاہے کی ہوتی، گوبر کی ہوتی، اور گوبر کی کھاد کو اگر آپ زمین میں ڈالیں گے تو کاشت اچھی ہوگی، اور اگر آپ اس کھاد کو زمین میں نہ ڈالیں بلکہ آپ کشت میں سجا کر کمرے میں رکھ دیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس سے بدبو پیدا ہوگی. تو شوہر بیوی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں اندر کے، تو ان کو وہیں پر دفن کر دینا چاہیے، وہیں پر دبا دینا چاہیے. آدمی ان کا پھر تذکرہ شروع کر دے، بیوی اپنے گھر میں اس کا ذکر کرے، شوہر اپنے گھر میں اس کا ذکر کرے، اپنے دوستوں میں اس کا ذکر کرے، تو ظاہر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بات پھر آگے بڑھے گی، اس کی بدبو پھر پھیلنے لگے گی. تو اس لیے یہ بات فرمائی کہ وہ تمہاری لباس کی طرح ہے، اور لباس عیوب کو چھپاتا ہے، تم اس کے عیوب کو ظاہر مت کرو، وہ تمہارے عیوب کو ظاہر نہ کرے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت کی کہ مرد کے عیوب کا کہیں تذکرہ نہ کرے. خامیاں ہوتی ہیں لوگوں میں، ہر طرح کی خامیاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ جسم کی خامیاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ بعض اخلاقی خامیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اب یہ ذمہ داری مرد کی بھی ہے اور عورت کی بھی ہے کہ وہ ان چیزوں پر پردہ ڈالے. اس لیے کہ وہ لباس، جیسے لباس چھپاتا ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ مرد کے عیوب کو چھپائے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے عیوب کو چھپائے. البتہ اگر کوئی چیز غیر شرعی قسم کی ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ بہت اچھے انداز سے مرد کو سمجھائے، اور مرد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو سمجھانے کی کوشش کرے لیکن اس میں بہتر طریقہ اختیار کرے. عورت پر تو بہت بڑی ذمہ داری اس طرح ہے کہ اگر مرد کو وہ برسر عام ٹوکے گی یا کوئی بات سخت کہہ دے گی تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی، اور اگر حکمت سے کام لے گی تو بڑے بڑے کام ہو جائیں گے. واقعہ میں نے کہیں دیکھا تھا کہ ایک دیندار خاتون تھی, اس کی شادی اتفاق سے ایسی جگہ ہو گئی جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں. اس کو جب جا کر پتہ چلا تو بہت پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں. اس نے اللہ کی بندی نے گھر سے چنے ونے منگائے تو کسی طرح اپنا گزارا اس نے اس طرح شروع کیا کہ کچھ ادھر ادھر کی چیزیں کھاتی تھی اور ان کے کھانے میں وقت کم شریک ہوتی تھی. اور اتفاق ایسا بھی ہوا کہ وہ لوگ زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتے تھے, جو ہوتا ہے ایسے گھروں میں, کھانا اس نے کھایا کہ نہیں کھایا اس کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ اپنا چھپ چھپا کے کچھ کھا لیتی. اور لیکن اپنے شوہر کی اس قدر اس سے خدمت کی, اس قدر خدمت کی کہ وہ بالکل اس کی کیفیت بدل گئی. اور اس نے پھر کیا کیا, کچھ عرصہ گزرا تو اپنا چپکے چپکے الگ کھانا بنانا شروع کر دیا. ایک دفعہ شوہر نے دیکھ لیا کہ یہ کھانا الگ اپنا پکا نہیں, تو جا کر اس نے کہا, اتنا اس پر اثر پڑ چکا تھا خدمت کا, اس نے کہا کہ آج تم ہی کیا کر رہی ہیں. تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی, جب بہت اس نے کہا تو بھائی حکمت سے اسے سمجھایا کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار میں آمدنی جو ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے, حرام کی آمدنی اور یہ ہم لوگوں کے لیے استعمال درست نہیں. آپ تو مجبور ہیں, میں آپ سے کیا عرض کرتی, لیکن میرے اوپر ذمہ داری تھی, میں نے سوچا کچھ تھوڑا اپنا الگ انتظام کر دوں. اس انداز سے اس نے کہا کہ شوہر تو اس کو بڑا اثر پڑا. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے توبہ کی اور کاروبار چھوڑا, نیا کاروبار شروع کیا. اب ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں بیوی جا کر سخت کہہ دے, کیا تم حرام کھاتے ہو, میں کیسے تمہارے ساتھ نبھا کر سکتی ہوں, میں نہیں رہ سکتی, میں اپنے بہکے چلی جاؤں گی, کیا نتیجہ نکلے گا اس کا, نہ شوہر کی اصلاح ہوگی نہ وہ رشتہ قائم رہے گا. اور اگر اس میں حکمت اختیار کی جائے گی تو اصلاح بھی ہوگی اور رشتہ بھی قائم رہے گا. تو دینداری کا بعض مرتبہ لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ بالکل چاہے برا ہو گئے, ناقابل برداشت ہو گیا ان کے لیے, ایسی بات کہہ دی کہ معاملہ بگڑ گیا بننے کے بجائے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم معاملے کو بنائیں, ہم ایسی کوشش کریں کہ جو غلط کام ہو رہا ہے وہ غلط کام آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے. اور یہ جبھی ہوگا کہ جب اس کا ہنگامہ نہ کیا جائے, دوسروں میں اس کا چرچا نہ کیا جائے. اس لیے بات فرمائی گئی قرآن مجید میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس. اور دوسرے اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے, زمانہ جاہلیت کا عجیب حال تھا کہ بیویوں کے پاس جاتے تھے اور اس کے بعد اپنے دوستوں میں اس کا چرچا کرتے تھے, اور اسی طرح یہ عورتیں اپنی سہیلیوں میں جا کر اپنے مردوں کا چرچا کرتی تھی, اس کی تفصیلات بیان کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسی خواتین کو چڑیل فرمایا, ایک چڑیل ہے, آپ نے مثال دی کہ ایک چڑیل ہے وہ ایسا کرتی ہے پھر اس کا جا کے چرچا کرتی. تو یہ جو طریقہ زمانہ جاہلیت کا تھا, اس آیت شریفہ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے مرد جیسے لباس ہوتا ہے کہ ہر چیز کو چھپاتا ہے, اسی طرح مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. اب آپس کے جو تعلقات ہیں وہ صرف میاں بیوی کے روابط ہیں, اس کا کوئی تذکرہ کرے باہر جا کر تو انتہائی خباثت کی بات ہے اور انتہائی بے شرمی کی بات ہے. تو اس لیے آپ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جیسے لباس چھپاتا ہے اسی طرح دونوں کے روابط جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی حد تک ہونے چاہیے, اس میں کسی بھی چیز کا تذکرہ کسی بھی حیثیت سے باہر نہیں ہونا چاہیے, کہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے اور گناہ کی بات ہے. اور جو تیسری آیت ہے اس میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. یہ اس آیت کا حصہ ہے جس میں اجازت دی گئی ہے کہ آدمی اگر شادی کرنا چاہتا ہے ایک سے زائد, دو کرنا چاہتا ہے دو کر لے, تین کر سکتا ہے, چار تک کر سکتا ہے, اس کی اجازت قرآن مجید نے دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. دیکھو اگر تم عورتوں میں پوری برابری کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس سے باہر ہے, چاہے تم لاکھ چاہو. فلا تمیلوا کل المیل, تو کسی ایک کی طرف تمہارا پورا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. فتذروها کالمعلقہ, تو دوسری کو تم بھی تو معلق چھوڑ دو, اسے تمہارا کوئی تعلق ہی باقی نہ رہے. یہ سخت گناہ کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو کل قیامت میں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہو, اس کا جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا, گویا کہ عجیب بد حیبت ہوگا, اور اس کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا جسم نظر آ رہا ہوگا, آدھا جسم کا حصہ گرا ہوا نظر آئے گا. تو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں سختی کے ساتھ فرمایا گیا کہ شادی اگر آدمی دوسری کرتا ہے, تیسری کرتا ہے, چوتھی کرتا ہے, تو اس میں اس کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ بالکل اس میں انصاف سے وہ کام لے. ذرہ برابر بھی اگر بے انصافی کرے گا تو اللہ کیا سخت پکڑ ہوگی. اور یہ وہ انصاف ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے, یہ وہ انصاف ہے, اس کا تعلق ظاہر سے اندر سے اس کا اس کی جو کیفیت ہے وہ تو اس کے بس میں نہیں ہے, کسی سے زیادہ تعلق دل میں ہے اور کسی سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے, یہ ایک طبعی چیز ہے اور اس پر اللہ کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کا مظاہرہ اگر وہ کرے گا تو پھر اللہ کا مواخذہ ہوگا. ایک بیوی سے زیادہ تعلق ہے, اس کو زیادہ وقت دیتا ہے, اس کے ساتھ زیادہ سلوک کرتا ہے, اس کو زیادہ پیسے دیتا ہے, اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی پکڑ ہوگی. معاملہ ظاہری طور پر بالکل برابر ہونا چاہیے, البتہ دل کا تعلق اگر کسی سے زیادہ ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مواخذہ نہیں ہوگا. اور یہ جو زائد شادیوں کی اجازت دی گئی ہے یہ ضرورتاً دی گئی. بعض ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جو بغیر اپنی ضرورت پوری کیے ہوئے رہ ہی نہیں سکتے, اگر ایک شادی انہوں نے کی تو ظاہر ایام ہوتے ہیں عورت کے لیے, مسائل ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ولادت کے مسائل ہوتے ہیں, کہ اتنے دنوں تک مرد بغیر بیوی کے رہے. بعض ایسے تباہ ہوتے ہیں مردوں کے کہ وہ بغیر اس کے نہیں رہ سکتے. اب ظاہر ہے وہ گناہ کریں, وہ غلطی کریں, یا خدا نخواستہ وہ بدکاری کریں, اس کا علاج یہ شریعت نے رکھا ہے کہ ان کو دوسری شادی کی اجازت دی جائے. اور یہ چار جو شادیاں ہیں, چار شادیوں کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو اس میں بڑی حکمت نظر آتی ہے, اور خاص طور سے ان مردوں کے لیے جن کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے, ان کے لیے چار شادیاں جو رکھی گئی ہیں اگر پورا نظام دیکھا جائے تو یہ چار شادیاں وہ ہیں کہ اگر آدمی چار بیویوں کے ساتھ ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور وہ کسی حرام کاری میں نہیں پڑے گا. پورا اس کا اگر نظام دیکھا جائے کہ جو ایام ان کے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ولادت کے جو مسائل ہوتے ہیں, چاروں میں اگر اس کو تقسیم کریں گے تو اس کو بہرحال اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر چار ہے. لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب اس کو ضرورت ہو, پھر یہ کہ وہ حق ادا کر سکتا ہو, وہ حق ادا کر سکتا ہو, اس کے پاس اتنے معاشی وسائل بھی ہوں کہ وہ سب کا تکفل کر سکے اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو پورا کر سکے, ورنہ پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہم انصاف کر سکیں گے, اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو شادیاں کی تھیں, ان کے بعد مریدین نے کہا کہ حضرت آپ نے دو شادیاں کی, آپ نے اپنے اہل تعلق کے لیے راستہ کھول دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے راستہ کھولا نہیں, راستہ بند کر دیا. جو لوگ مجھے دیکھیں گے میں کس طرح انصاف کرتا ہوں, ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوسری شادی کرنا کتنے ضیق میں مبتلا ہونے کے مترادف ہے. حضرت کا تو حال یہ تھا کہ اگر تربوز آیا کہیں سے تو دو بھی آئے تو یہ نہیں کرتے تھے ایک ایک جگہ بھیج دیں ایک دوسرے کا بھیج دیں, دونوں کو بیچ سے برابر برابر کاٹتے تھے اور دونوں کا آدھا آدھا دونوں جگہ بھیجتے تھے. فرماتے ہو سکتا ہے کوئی زیادہ میٹھا ہو کوئی کم میٹھا, تو جہاں زیادہ میٹھا جائے گا نا انصافی ہو جائے گی. ایسے ہی ہر چیز میں ہوتا, جو تحائف آتے تھے حضرت بالکل برابر برابر تقسیم فرماتے تھے. ایک صاحب نے کہا حضرت میں لڈو لانا چاہتا ہوں, حضرت نے کہا دو لڈو لانا, تو ایک ایک کلو کے دو لڈو بنوا کے لائے وہ, تو حضرت نے دونوں جگہ ایک ایک بھیج دیا. تو یہ حضرت کا معمول تھا کہ وہ بالکل انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے تھے, بالکل ذرہ برابر بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو زیادہ حق ملے. تو فرماتے تھے یہ جس طرح میں کرتا ہوں کون اس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالے گا, آسان نہیں ہے یہ, جو اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال سکے وہ کرے دوسری شادی. تو یہ جو تفصیل ہے شریعت کی, لوگ تفصیل سے واقف ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں تین شادیاں ہیں چار شادیاں, بھائی اسلام میں تین شادیاں دو شادیاں چار شادیاں جو اس کی اجازت دی گئی اس کی مصلحت ہے. اس کی بڑی مصلحت یہ ہے کہ آدمی کو برائی سے بچایا جائے, اور دوسری ایک اور مصلحت بھی ہے, بعض مرتبہ عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور اب جو مردم شماری ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے بعض بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں. اب ظاہر ہے وہاں اگر دو شادیاں نہیں کی جائیں گی تو کیا عورتیں بغیر شادی کے رہیں گی اور برائیوں میں مبتلا ہوں گے؟ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ بہتر ہے مرد دو شادیاں کر لیں تاکہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے. تو یہ مختلف مصلحتیں ہیں, ان مصلحتوں کی بنا پر آدمی اگر ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو بعض جگہ اس کی اجازت ہے اور بعض جگہ وہ ایک مستحسن امر بھی ہو سکتا ہے, بہتر حد تک اس کو یعنی بہتر کہا جا سکتا ہے, بعض ایسی شکلیں پیش آ سکتی ہیں, تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. بے ضرورت کوئی کرتا ہے اور پھر حق بھی ادا نہیں کرتا تو بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں سخت الفاظ روایتوں میں آتے ہیں اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی فخر کا اندیشہ ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.